ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فحدثنا عبد الله بن محمد الجعفي المسندي قال حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال خبرني أبو المليح قال دخلت على أبيك زيد على عبد مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قال قلت يا رسول الله قال خمسا قلت يا رسول الله قال سبعا قلت يا رسول الله قال تسعا قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة قلت يا رسول الله قال لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے باب من القی له وسادۃ جس کے لیے بستر بچھایا گیا یا تکیہ پیش کیا گیا. لفظ وسادہ عام طور پر تکیے کے لیے بولا جاتا ہے لیکن بستر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں جب وہ اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا حال معلوم کرنے کے لیے رات گزارنے کے لیے گئے تھے وہاں بھی لفظ وسادہ آتا ہے. اس میں دونوں مفہوم شرح نے بیان کیے ہیں اور یہ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے اس میں بھی اور بظاہر یہاں وہ بستر والے معنی میں زیادہ مناسب ہے. بہرحال ابو الملیح یہ ابو قلابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں دخلت مع ابیک زید علی عبداللہ ابن عمرو کہ میں آپ کے والد بزرگوار زید کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی ہیں، ان کے والد حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی ہیں، باپ بیٹے میں 13 سال کا فرق تھا عمر کا، باپ بیٹے سے 13 سال بڑے۔ بہرحال یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح کرایا ان کے والد حضرت عمر ابن عاص، اور نکاح کے بعد انہوں نے کچھ دنوں کے بعد اپنی بہو سے یعنی بیٹے کی بیوی سے بیٹے کے متعلق پوچھا کیسا معاملہ ہے گویا حقوق کی ادائیگی۔ تو بیوی نے بہو نے جواب میں کہا کہ آپ کے بیٹے جو ہیں ان کو تو دنیا سے کوئی رغبت نہیں ہے، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، گویا یہ کہہ کر کے، وہ کرتے یہی تھے، یہ کہہ کر کے بتلا دیا کہ میرے حقوق کی ادائیگی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ سمجھے کہ شاید پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے، کچھ دن اور انتظار کر کے پھر پوچھا، پھر بھی یہی جواب ملا۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس سلسلے میں شکایت کی کہ میں نے عبداللہ کا نکاح ایک شریف گھرانے کی عورت سے کر دیا ہے، اور ان پر تو عبادت کا ایسا غلبہ ہے کہ وہ اس کے حقوق کی ادائیگی کی طرف سے بھی خبر ہے، آپ ذرا ان کو کچھ نصیحت فرما دیں۔ معلوم ہے بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ضرورت ہوتی ہے نصیحت کی، باپ براہ راست اس سلسلے میں بیٹے سے گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتا تو دوسرے لوگوں، بڑے لوگوں کے ذریعے سے تفہیم اور جو ہے فہمائش کرائی جا سکتی۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم از خود ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہ روایت بہت مختلف طریقوں سے آئی ہے، جس میں ان کی رات کی عبادت کا بھی تذکرہ ہے، روزوں کا بھی تذکرہ ہے، قرآن پڑھنے کا بھی، رات کو کتنا پڑھتے ہیں وہ، لیکن یہاں صرف روزوں ہی کا تذکرہ ہے یہاں جو انہوں نے پیش کی ہے۔ تو ان نبی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کے سامنے خود ہی بتلایا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر لہ صومی، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے میرے روزوں کا تذکرہ کیا گیا، وہ ان کے والد کی طرف سے، وہ تو روزانہ روزہ رکھتے ہیں، صائم الدہر ہیں۔ فدخل علیہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے سمجھانے کے لیے، کبھی چھوٹوں کو بلایا بھی جاتا ہے، خود بھی جاتے ہیں، دونوں جیسا موقع ہو، مصلحت کا جو تقاضا ہو۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ فالقیت لہ وسادۃ من ادم حشو حالیف، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے بستر ڈال دیا جو چمڑے کا بنا ہوا تھا، اور اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ لیف وہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چیز جو ہے زائد ٹہنیوں پر، جیسے ہم دیکھیں گے ناریل کے درخت کے اوپر بھی کچھ ایک زائد لٹکا ہوا ہوتا ہے، نرم نرم ہوتا ہے، وہ اسی کو لیف کہتے ہیں۔ چھال کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کے تنے پر سے کچھ اکھاڑ کر کے، نہیں، بلکہ یہی مطلب ہے۔ وہ ہمارے ہاں بھی صوفوں وغیرہ میں اسی کو بھرا جاتا ہے۔ تو یہ اس زمانے میں بستر چمڑے کے جو تیار کیے جاتے تھے اس میں اس کو بھرتے تھے، رویا ان کی جگہ پر۔ تو کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے بستر ڈالا جو چمڑے کا بنا ہوا تھا اور اس کا بھرا ہوا کھجور کی چھال کا تھا۔ فجلس علی الارض وصارت الوسادۃ بینی وبینہ، بس یہاں تو روایت اس لیے لائے کہ کسی کے لیے بستر ڈالا جائے، تو یہاں انہوں نے حضور کے لیے بستر بچھایا، لیکن کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف فرما نہیں ہوئے، بلکہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بستر رہا، آپ بستر کے اس طرف بیٹھے، میں ادھر تھا، آپ نے بستر خالی چھوڑ دیا کبھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توازن کیا تھا۔ جو بھی مقصد ہو. فقال لی اما یکفیک من کل شہر ثلاثۃ ایام. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے تو ان سے پوچھا, مجھے مطلب بتلایا گیا کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو, ٹھیک ہے بات پہ کہا ہاں, رات بھر عبادت کرتے ہو. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی مہینے میں 3 روزے رکھ لو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی عمل کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے, تو 1 روزے کا 10 کے برابر ہوگا, 3 روزے مہینے کا حساب پورا ہو گیا. یہ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ, میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے رسول کچھ اور مزید رکھنے کی اجازت دی جائے, 3 کے لیے طبیعت جو ہے ابھی اور چاہتی. انہوں نے فرمایا اچھا 5 رکھ لو. تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول اور اجازت دیجیے اور بڑھائیے. مجھے ساتھ نے فرمایا 7 رکھ لو مہینے میں. میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول اور بڑھائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 رکھ لو. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اور بڑھائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 رکھ لو. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اور بڑھائیے. تو اس پر حضور نے فرمایا لا صوم فوق صوم داؤد. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح کا روزہ رکھتے تھے اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں تم کو. وہ کیا ہوتا تھا, شطر الدہر سیام و یومن و افطار و یومن. وہ ہمیشہ ایک دن افطار کرتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے. تم بھی اس طرح گویا مہینے کے 15 ہو جائیں گے. بہرحال یہاں تو بستر کا مسئلہ تھا, اس مناسبت سے اس روایت کو انہوں نے پیش کیا. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبۃ عن یزید بن خمیری عن عبداللہ بن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی ابیہ فالقى له قطیفۃ فجلس علیہ. حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ابا کے پاس سے گزرے, یعنی گزرتے ہوئے وہاں ان کے پاس تشریف لائے, تو میرے ابا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے لیے چادر بچھائی, چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے تشریف فرما ہوئے. بس وہ تو بتلانا ہے کسی آنے والے کے لیے بستر چادر وغیرہ بچھانا ایک طرح کا اس کا اکرام ہے, ہونا چاہیے آنے والے کے لیے. باب القرفسائے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبداللہ بن حسان الانبری قال حدثتني جدتايا صفية بنت علیبة ودحیبة بنت علیبة وكانتا ربیبتی قیلة انهما اخبرتهما قیلة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قائدا القرفصاء فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم المتخشي في الجلسة ارعدت من الفرق. یہ قرفصاء بیٹھنے کا ایک خاص انداز ہے, وہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کوئی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے یا نہیں. تو کہا ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بیٹھتے تھے. اب یہ قرفصاء کا مطلب کیا ہے, تو اس سلسلے میں دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آدمی دو زانوں اپنے دونوں ہاتھوں کو بغل میں دبا کر کے اپنا پیٹ اپنے رانوں کے ساتھ ملا کر جھک کر کے بیٹھے, دو زانو بیٹھا ہوا ہو تو یہ کر کے جھک کر کے اس طرح کے یہ حصہ پاؤں کے ساتھ لگ جائے, جیسے بیٹھ کر کے رکوع کرتے ہیں نماز میں اس انداز سے. ایک طریقہ یہ قرفصاء کا بتایا گیا ہے, اور دوسرا یہ کہ وہی آدمی اپنی سورین کے اوپر بیٹھے, دونوں پاؤں کھڑے کر لیں یعنی گھٹنے کو, اور جو ہے یہ اپنی پنڈلیوں کو اپنی ران کے ساتھ کھڑے ہوئے ملا لے اور دونوں ہاتھ سے حلقہ بنا لے, یا کوئی کپڑا ہوئے بڑا اسی کو جو ہے گوٹ مار کر کے بیٹھنا. تو اسی کو راجح قرار دیا گیا کہ یہاں قرفصاء کا مطلب یہی ہے. چنانچہ حضرت قیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابیہ ہیں, فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ایک مرتبہ, تو گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اب یہ بیٹھک جو ہے بڑے تواضع اور انکساری اور کی بیٹھک ہے، اور کبھی اس طرح بیٹھا ہوا آدمی، خاص کر کے ذرا سر بھی اگر جھکا ہوا ہو تو یہ اس سے فکر کا بھی پتہ چلتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹھک میں اس طرح متوازعانہ بیٹھا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں میری طبیعت ایک دم اتنی متاثر ہوئی کہ ارعدت من الفرق، ڈر خوف کی وجہ سے میں لرزنے لگی. تو وہ پیچھے کھڑی تھی، لرز کانپ رہی تھی، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ مسکینہ، یہ بیچاری کانپ رہی ہے. تو کہا حضور نے میری طرف دیکھے بغیر کہا کہ سکون حاصل کرو. کہا حضور کے اس بولتے ہی میرا لرزنا ختم ہو گیا، ایک سکون کی کیفیت طاری ہو گئی. یہ جملہ حضور کی زبان مبارک سے نکلتے ہی. بہرحال یہ بیٹھک اس طرح، عام طور پر اہل عرب مجالس میں اس طرح بیٹھتے تھے، اس میں آدمی تھکتا نہیں ہے، دیر تک بیٹھا رہتا، اتنا ہے کہ ہاتھ کے بجائے اگر وہاں کپڑا باندھ دے تو پھر وہ آسانی ہو جاتی. باب التربع، تربع کا معنی چوزانو بیٹھنا، پالتی مار کر کے بیٹھنا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح بیٹھنے کا معمول تھا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنی کتاب سنن ابو داؤد کے اندر حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہیں چار زانو بیٹھ جاتے تھے سورج طلوع ہونے تک، اور صحابہ سے اس درمیان یہ بھی دریافت فرماتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتلایا. تو یہ ہم آپ کا آپ معمول تھا. حدثنا محمد بن ابی بکری قال حدثنا محمد بن عثمان القرشی قال حدثنا زیال بن عبید بن حنزلت قال حدثنی جدی حنزلت بن جز یمین قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائیتہ جالسا متربیا. یہ حضرت حنزلہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ چوزانو بیٹھے ہوئے تھے. وہ اس طرح بیٹھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی خلاف ادب بھی نہیں ہے. حدثنا ابراہیم المنذر قال حدثنی معن قال حدثنی ابو رزیق قال انه رأى علی بن عبداللہ بن عباس جالسا متربیا وادیا احدى رجلیہ علی الاخرى الیمنى علی الیسرى. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادے ہیں علی بن عبداللہ، ابو رزیق فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو چار زانو بیٹھے ہوئے دیکھا، اور وہ بھی اس طرح چار زانو بیٹھنے کی حالت میں دائیں پاؤں کو ذرا چڑھا کر بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھے تھے. ایک تو یہ ہے چوزانو اس طرح بیٹھے کہ دونوں پاؤں زمین سے لگے ہوئے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک پاؤں کو دوسرے کے اوپر چوزانو بیٹھنے میں چڑھا دیتے ہیں، تو دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں پر چڑھا کر بیٹھے ہوئے تھے. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان و عمران بن مسلم قال رأیت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یجلس ہکذا یعنی متربیا و یدو احدا قدمی علی الاخرى. یہ حضرت عمران بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اس طرح یعنی چار زانو بیٹھے ہیں، اور اس میں بھی اپنے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر چڑھائے ہوئے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. باب الاحتباء، احتباء کا مطلب وہی گوٹ مار کر کے بیٹھنا، لیکن اتنا ضرور ہے جیسے پہلے بھی آ گیا کہ اگر جسم کے اوپر ایک ہی کپڑا ہے، لنگی ہے، تو اس صورت میں اس طرح سورین کے اوپر پاؤں کھڑے کر کے بیٹھنے کی صورت میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں کپڑا شرمگاہ سے ہٹ کر کے ستر نہ کھل جائے. تو اگر ایک ہی کپڑا ہے تو اس صورت میں اس طرح بیٹھنے سے منع کیا گیا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے یا کپڑا اس نو کا ہے کہ جہاں ستر کھلنے کا کوئی اندیشہ نہیں، جیسے ہمارے یہاں پائجامہ وغیرہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کسی بھی طرح بیٹھو اس سے ستر کا یہ نہیں ہوتا، تو اس صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا وہب ابن جریر قال حدثنا قرۃ ابن خالد قال حدثني قرۃ ابن موسى الحجیمی عن سلیم ابن جابر الحجیمی قال اتیت النبی رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو محتب فی بردۃ وانه الدابها لا قدمیہ. حضرت سلیم ابن جابر حجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایسی حالت میں کہ آپ ایک چادر پہنے ہوئے چکنو بیٹھے ہوئے تھے اور اس چادر کے جالر آپ کے قدم مبارک کے اوپر پڑے ہوئے تھے. جالر کا مطلب یہ ہے وہ چادر کا جو کنارہ ہوتا ہے, کنارے کے کا جو تانا ہوتا ہے, اس تانے پر بانا پڑا ہوا نہیں ہوتا, کچھ حصہ ایسے ہی کھلے تاگے رہتے ہیں, اس کو حدہ بولتے ہیں. تو وہ چادر کا وہ جو جالر والا حصہ تھا آپ کے قدم مبارک پر پڑا ہوا تھا. فقلت یا رسول اللہ اوسنی. سلیم کہتے ہیں کہ میں اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائی. قال علیک باتقاء اللہ. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو, گویا اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ, ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہی اصل تقوی ہے. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تفرغ للمستسقي من دلوك في نائه او تكلم اخاك ووجهك منبسط. اور کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی نہ سمجھو, کوئی بھی نیکی کا کام جس کو تم کر سکتے ہو تو اس کو معمولی سمجھ کر چھوڑو مت, کر ڈالو. یہ بہت اہم چیز ہے. پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل قبول ہو جائے اور آدمی کی نجات کا ذریعہ بن جائے, اس لیے یہ خاص تاکید حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کئی جگہوں پر حضور کا یہ ارشاد ہے کہ نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی نہ سمجھا, یہاں تک کہ اپنے ڈول میں سے کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی ڈالنا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے, اس کو معمولی نہ سمجھو. یا اپنے بھائی کے ساتھ اس طرح بات کرنا کہ تم ان کے گویا چہرہ تمہارا خوش و خرم ہے, گویا ہنسمخ انبساط, گویا انبساط کے ساتھ چہرہ خوش رکھتے ہوئے بات کرنا, تو یہ جو یہ بھی نیکی ہے. جیسے تبسم کا فی وجہ اخی, تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا یہ بھی نیکی ہے. کوئی وہ تمہارے اس طرح بات کرنے کی وجہ سے اس کا جی کیا ہو جائے گا خوش, پر کسی مومن کو خوش کرنا بہت بڑا نیکی کا کام, بھائی اس کو بھی معمولی نہ سمجھے. وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ وَلَا يُحِبُّهُ اللَّهُ. اور اپنے پائجامے کو تخنوں کے اوپر یا اس کے نیچے لٹکانے سے بچو, اس لیے کہ یہ کبر کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے, یہ حرام ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. وَإِنِ مِعَوْنْ عَيَّرَكَ بِشَئِنْ يَعْلَمُهُ مِنْكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِشَئِنْ تَعْلَمُهُ مِنْهُ دَعْهُ يَكُونَ وَبَالُهُ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ لَكَ. حضور نے فرمایا اگر تمہیں کوئی آدمی آر دلاوے, تمہیں کوئی آدمی شرم دلاوے, عیب لگاوے تمہاری کسی بات کے اوپر, کوئی کمزوری ہے تمہارے اندر, کوئی نقص ہے, اس نقص کا تذکرہ کر کے تم کو لوگوں کے سامنے وہ کیا کرنا چاہتا ہے, نیچا دکھلانا چاہتا ہے, آر عیب لگاتا ہے, تو تمہیں اس کی جو کمزوری معلوم ہے اس کے ذریعے سے تم اس پر عیب نہ لگاؤ, وہ کرے لیکن تم یہ نہیں کہ اس نے یہ کیا تو میں اب اس کے جواب میں اس نے ڈیلا مارا تو میں پتھر ماروں یا اینٹ کا جواب پتھر سے دوں, نہیں, داو چھوڑ دو اس کے حال پر. وَبَالُهُ عَلَيْهِ وَأَجْرُهُ لَكَ. اس نے جو حرکت کی ہے اس کا گناہ اس کے اوپر ہے, اور تم اس طرح حسن سلوک سے پیش آؤ گے تو اس کی نیکی تمہارے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. بھائی کلو عنائن یترشح بما فیہ, ہر برتن میں سے وہی چیز ٹپکتی ہے جو اس میں ہوتی ہے, آپ ایسا برتن کیوں بنے جس میں سے برائی ٹپکتی ہو. اس لیے کوئی اگر آپ کے ساتھ برائی کا سلوک کرتا ہے تو آپ اس کے جواب میں برائی کا سلوک نہ کریں, بس برائی سے پیش آئے. ولا تسبن شیئن, اور کسی کو بھی گالی مت دو. قال فما, صحابہ کا مزاج, ایک نصیحت کی گئی بس زندگی بھر کے لیے وہ کیا ہو جاتی تھی کافی, چنانچہ کہتے ہیں فما سبب تو بعد و دابتن والا انسان. حضور کی اس ہدایت کے بعد کبھی کسی کو میں نے گالی کسی انسان کو بھی نہیں نہ کسی جانور کو بھی نہیں کسی کو نہیں. بھول سے بھولے سے بھی یہ کام کبھی نہیں کیا میں نے. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني ابن ابي فديك قال حدثني هشام بن سعد عن نعيم بن المجمر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انهم قال ما رايت حسنا قط الا فازت عيناي دموعا. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں ڈب ڈبا آتی ہیں, یعنی آنسو آ جاتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے. وذالک ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فوجدنی فی المسجد فاخذ بیدی فانطلقت معه. وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ شریفہ سے باہر تشریف لائے, مجھے مسجد نے دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا, میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا اور میں بھی آپ کے ساتھ باہر نکلا. فما کلمنی حتی جینا سوق بنی قینقا. کوئی بات حضور نے میں بس ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے گئے. اور قبیلہ بنو قینقا یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے جس کا پیشہ سناری کا تھا, زرگری کا. وہاں اس بازار میں پہنچے, حضور نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. فطاف فیہ و نظر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں گھومے دیکھا. ثم انصرف و نام آؤ, پھر آپ واپس تشریف لائے اور میں آپ کے ساتھ تھا. حتی جین المسجد, یہاں تک کہ ہم مسجد میں داخل ہوئے. فجلس فاحتبا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور اسی طرح اکڑوں پاؤں کھڑے کر کے جو ہے گوٹ مار کر کے بیٹھے. ثم قال این لکاؤ ادعو لی لکاؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں وہ چھوکرا بچہ کہاں ہے, بچونگڑا بلاؤ میرے لیے اس کو. یہ بول کر آپ کا اشارہ حضرت حسن کی طرف تھے, چھوٹے تھے. فجا حسن یشتد فوقع فی ہجری, کہتے حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گرے, پڑ کے اندر گرے. ثم ادخل یده فی لحیته, اور پھر انہوں نے اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے اندر گھسایا, داخل کیا, بچے کرتے. ثم جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفتح فاو فیدخل فاہ فیفیہ, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ کھولا اور اپنا منہ ان کے منہ میں دیا. ثم قال, اور فرمایا, اللہم انی احبہ فاحببہ واحب من یحبہ, اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر, اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت کر. تو گویا یہ جو آنکھیں ڈب ڈبا آتی تھی محبت کی وجہ سے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اسی لیے جب اس کے بعد سے ہمیشہ ان سے محبت کرتا ہوں. عبد الرشید راوان کی طبیعت بہت خراب ہے, اللہ تعالی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اونچا اونچا رکھ کر کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, جبکہ کھانے کے لیے نیچے بیٹھا جائے. ہمارے یہاں گول چیت پر جس کو ہم تیرانا کہتے ہیں اس پر رکھ کر کھاتے ہیں. تو ایسے تو اصل یہ ہے کہ بھئی کھانا جو ہے جو دسترخوان زمین کے اوپر بچھایا گیا ہو اسی کے اوپر پھر کھانا رکھ کر کے پلیٹ رکھ کر کے جو ہے کھایا جائے. باقی اگر کسی اونچی چیز پر بھی رکھا جاتا ہے تو جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے, اس کو سنت نہیں کہیں گے. لفظ ثنا کے ساتھ پڑھی جانے نماز ادا ہوگی لوٹانی پڑے گی. لفظ ثنا کا مطلب اگر یہ ہے کہ نماز کے اندر پڑھتے وقت ثنا سبحانک اللہم, ثنا یہ تو سبحانک اللہم کا نام ہے, جیسے فاتحہ سورہ فاتحہ نام ہے کس کا؟ الحمد و شریف کا. تو اب کوئی آدمی سورت الفاتحہ اور پھر الحمدللہ رب العالمین یوں پڑھے ایسے سنا یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے کلمات اللہ کی حمد و ثنا کی اس کا نام ثنا ہے. تو بعض لوگ پڑھتے وقت پڑھتے ہیں ثنا سبحانک اللہ, یہ ثنا جو ہے ظاہر ہے یہ تو ایک زائد لفظ ہو گیا, تو اپنے زبان سے کوئی جو بول بات کرتے ہیں اس طرح کا یہ جملہ ہو گیا اس سے نماز فاسد ہو جاتی. نفاس کی وجہ سے بالوں کی صفائی میں دیری کر سکتے ہیں یا اس حالت میں بال ناخن دور کریں, تو ویسے اگر 40 دن نہیں ہوئے تو انتظار کریں. اسی حالت میں یعنی نفاس کی حالت میں چونکہ وہ غسل کی حاجت والی ہوتی ہے عورت, اب اس حالت میں اگر بال دور کیے جائیں گے یا ناخون, تو گویا یہ ناخون اور بال ایسی حالت میں اس کے جسم سے جدا ہو رہے ہیں کہ وہ ناپاک ہیں, تو اس کو پسند نہیں کیا گیا. لیکن اگر 40 دن کے اوپر گزر گیا ہے تو گنجائش بھی ہے, ممنوع نہیں ہے. نکاح کے وقت دلہن کا بیوٹی پارلر میں تیار ہونے کے لیے جانا کیسا ہے؟ اب اگر شریعت کے حدود میں رہ کر کے اس کی زینت اور زیب و زینت کی جا رہی ہے, اور زیب و زینت کرنے والی بھی جو ہے وہ عورتیں ہیں, اور ایسی عورتیں کہ جن کے سامنے جو ہے اس کا جسم کھولنے یا اس کو جیسے دیکھو غیر مسلم عورت کے سامنے بھی آنا اس کو منع کیا, تو مسلمان ہے اور وہ حدود شرع میں رہ کر کے یہ زینت کرتی ہے بقدر ضرورت, تو اس کی گنجائش. ورنہ اگر زینت کرنے میں بھی شریعت کے حدود توڑے جاتے ہیں یا وہ غیر مسلم ہے یا کوئی مرد ہے تو بھی اس کی جان, پھر وہاں جانا اس کے لیے اگر کوئی صحیح طریقے سے شریعت کے حدود میں ہے تو اس کو گھر بلا کر کے کیا جا سکتا ہے. ایسا برقع جس میں دونوں آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور چہرے کا کچھ حصہ بھی نظر آتا ہے پہننا کیسا ہے؟ تو ایک تو پہننے کے جائز ناجائز ہونے کی بات ہے, اس سلسلے میں ایک مستقل ہمارا اسی زمانے میں الگ سے فتویٰ بھی شائع ہو چکا ہے. اس طرح کا برقع جو پہنتی ہیں وہ حقیقت میں برقع کی نیت سے نہیں ہوتا, اس میں بھی نیتیں خراب ہیں, وہ نمائش مقصود ہوتی ہے. سمجھایا کہ نہیں؟ جب آسانی کے ساتھ وہ برقع جس کے اندر آنکھوں کی جگہ پر جالی لگی ہوئی ہے اور وہ جالی بھی ایسی ہے کہ دیکھنے میں کوئی رکاوٹ ہوتی نہیں اور اس سے آنکھیں وغیرہ بھی محفوظ رہتی ہے اور چھپی رہتی ہیں, تو پھر یہ آنکھیں کھولنا, بعض لوگ کہتے ہیں یہ آنکھیں کھولنے کی وجہ سے مزید کشش پیدا ہو جاتی ہے, اور بعض عورتیں اسی لیے ایسا کرتی ہیں. سمجھایا کہ نہیں؟ اسی سے زمانے میں ہمارا یہ فتویٰ لکھا گیا, حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ حیات تھے, میں نے حضرت کو جا کر کے سنایا, حضرت بہت خوش ہوئے, اور حضرت نے مجھے بھی بعد میں بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلم, مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ لوگ کہتے ہیں فلم میں کوئی ہیروئن ہے اس نے اس طرح کا پہنا ہے اس لیے ہی آم چلا. چلیے, تو وہ ایسی پینٹ جو گھٹنوں سے اوپر خوبصورت خوب چست ہو اور سطر کے حصے کی ساخت معلوم ہو پہننا اور اس میں نماز کے, دیکھو یہ پہلے یہ سطر جو چھپایا جاتا ہے کپڑے پہننے کے دو مقصد ہیں, ایک تو انسانی جسم کے کھال کی رنگت اور دوسرا اس کے سائز کو بھی چھپانا. اب جو تنگ اور چست کپڑے ہیں وہاں کھال کی رنگت تو نظر نہیں آتی لیکن سائز پورے طور پر نظر آتا ہے, جو مقصد ہے سترے عورت کا وہ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے ایسے کپڑے پہننے کو جائز قرار نہیں دیا گیا, لیکن پھر بھی کہیں کسی کتاب میں ایسے کپڑے پہن کر پہنی ہوئی نماز کوئی مرد اگر اس طرح پڑھتا ہے تو فساد کا حکم نظر سے نہیں گزرا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بعدد ما تحب و ترضی. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اے اللہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اسے نجات عطا فرما. اے اللہ جن کے مقدمات اے اللہ ابھی عنقریب زیر سماعت آنے والے ہیں, اے اللہ ان کو اے اللہ بری فرما کر عافیت کے ساتھ رہائی عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بات سن لو بھائی, وہ مسئلہ جو چست کپڑے کا تھا تو میں نے ایک بات تو کہی کہ بھائی کہیے, لیکن یہ ہے کہ اس طرح چست کپڑے میں وہ خلاف شرع اور یہ ہونے کی وجہ سے مفتی رشید احمد صاحب نے اس کو مکروہ لکھا ہے تحریمی, اور جو نماز مکروہ تحریمی قصدن ادا کی گئی ہو اس کا لوٹانا واجب قرار دیا ہے فقہ نے, اس لیے یہ چیز ذہن میں رہے.